وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے جنگ احد. اب اس ذہن توجہ رہے کہ کفار قریش کو جو سخت ترین نقصان ہوا جنگ بدر میں, اس کا انتقام لینے کے لیے وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. حتیٰ ابو سفیان کے بارے میں تاریخ میں نقل ہوا کہ اس نے کفار قریش سے کہا کہ خواتین کو رونے نہ دو, کیونکہ اگر یہ روئیں تو ان کے انتقام کا جذبہ کم ہو جائے گا. اس دوران مختلف طریقے سے کفار قریش کے جذبات کو بھڑکایا جاتا رہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام کے لیے اکسایا جاتا رہا, یہاں تک کہ کفار قریش کے مالدار افراد اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنا بھی تجارت کا فائدہ ہوگا وہ ہم ایک جنگ کی تیاری میں لگائیں گے. اب جنگ احد کی تیاری شروع ہوئی. مختلف شعراء کو تیار کیا گیا, اور عربوں کا ایک رواج تھا کہ جنگ میں بعض دفعہ خواتین کو لے جاتے تھے, اور لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم جنگ ہار گئے تو ہماری خواتین اسیر ہو جائیں گی, لہٰذا ہمارا مورل ہائی رہے اور ہم ڈٹ کے جنگ کر سکیں اور فرار نہ کریں. لہٰذا کفار قریش تقریباً 15 خواتین کو ساتھ لائے. اسی طرح سے بعض جگہ بیان ہوا کہ خواتین نے, خصوصاً ہندہ نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی, معاویہ کی ماں اور یزید کی دادی, اس نے جانے کا اصرار کیا, اور کچھ لوگوں نے منع بھی کیا, لیکن منع کرنے کے باوجود اس نے جانے کا اصرار کیا, اور اسی جانب توجہ دلائی کہ عورتوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو اشعار پڑھیں گی اور تمہارے جذبات کو ابھاریں گی کہ تم مسلمانوں سے جنگ کر سکو اور کسی بھی صورت فرار کا تصور نہ کرو. تو تقریباً 15 کے قریب خواتین گئیں, کہ جس میں اہم ترین جو عورت تھی کفار کی جانب سے وہ ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ. اب ہندہ کو بعض جگہ ہندہ کہا گیا ہے, بعض جگہ ہند کہا گیا ہے, لیکن جو مشہور اس کا نام ہے وہ ہے ہندہ, ہندہ بنت عتبہ. اور دوسرے مرحلے میں جن خواتین کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جو کفار قریش کے ساتھ آئیں, ان میں سے ایک تھی ام حکیم. یہ ام حکیم بہو تھی ابو جہل کی, اور بیوی تھی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی. اسی طرح سے خالد بن ولید کی ماں, کہ جس کا نام تھا فاطمہ, اور اسی طرح سے ریتا, کہ جو بیوی تھی امر آس کی, اور ایک اور خاتون کہ جو اتنی اہم نہیں تھی لیکن اس کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے, اور اس کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ مصعب بن عمیر, کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مصلحت کے لیے کچھ دیر کے لیے علمدار بنایا تھا, اور وجہ یہ تھی کہ اسی قبیلے کا علمدار تھا کفار قریش کی جانب سے, تو اسی قبیلے کا علمدار بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ان کی ماں یعنی جناب مصعب بن عمیر کی ماں کا نام تھا خناس. یہ تھیں چند اہم خواتین. اب اس جانب توجہ رہے کہ اسلام کے مقابلے میں پہلے بھی اور بظاہر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی جو افراد ہمیں نظر آتے ہیں اہل بیت کے مقابلے میں, تو ان میں سے ایک ابو سفیان اور اس کا خاندان, اسی طرح سے عمرو آس, خالد بن ولید, تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو, اور اسی طرح سے ابو جہل کی فیملی, یہ وہ افراد ہیں جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رہے, خصوصاً ابو سفیان. اب عام طور پہ ابو سفیان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے وقت, تو اس جانب توجہ رہے کہ فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے سے 1.5 سال پہلے واقع ہوئی۔ اب ان 1.5 سال میں یہ مجبوراً اسلام نہ آنے والے افراد کہ جو در حقیقت نفاق کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے بارے میں یہ توقع کی جائے کہ یہ بڑے پکے مسلمان ہو گئے ہوں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ اسی طرح سے یہ کہنا کہ معاویہ کاتب وحی تھا، تو معاویہ تو مسلمانی مجبوری کے عالم فتح مکہ کے وقت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے سے 1.5 سال پہلے مسلمان ہوا۔ اب ممکن ہے کہیں کوئی آیت لکھ لی ہو یا کوئی سورہ لکھ لیا ہو، اور بلا شک جس طرح سے اہل بیت کے خلاف کام ہوتا رہا اور بنو امیہ کے لیے کام ہوتا رہا اور بنو امیہ کے فضائل بیان کیے گئے اور حد یہاں تک ہو گئی کہ ابو سفیان کے بارے میں تو کہا جائے کہ وہ مسلمان تھا جبکہ مجبوری کے عالم میں فتح مکہ میں اسلام لایا، اور حضرت ابو طالب کے بارے میں کہا جائے کہ معاذ اللہ وہ کافر تھے، یہ سب کچھ نتیجہ ہے بنو امیہ کی حکومت کا۔ اسی زمانے میں معاویہ کو یہ مشہور لقب دیا گیا کہ وہ کاتب وحی ہے۔ اسی طرح سے ام المومنین کہ جو خاص ایک لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا کہ وہ مومنین کی ماں ہیں، تو معاویہ کو لقب دیا گیا خال المومنین یعنی مومنین کے ماموں۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت ام حبیبہ تھیں، وہ تھیں ام المومنین یعنی مومنین کی ماں۔ اب ان کے بھائی کو یعنی معاویہ کو ایک لقب دیا گیا خال المومنین یعنی مومنین کے ماموں۔ تو یہاں پر خال المومنین کہنے والوں سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہارا ماموں فقط معاویہ ہے یا باقی جو ازواج تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے بھائی بھی تمہارے ماموں ہیں؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، باقی ازواج کے بھائی تمہارے ماموں نہیں ہیں، فقط ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تمہارے ماموں ہوئے۔ اب یہ ماموں کا لقب کب ملا، کہاں سے ملا؟ یہ بنو امیہ کی جانب سے ملا، اور کوشش کی گئی کہ عالم اسلام میں جس طرح سے ام المومنین کے لقب کا احترام ہے، ایک نیا لقب بنایا جائے خال المومنین، کہ الحمدللہ اس لقب سے عام طور پہ مسلمان آشنا بھی نہیں ہیں اور اس لقب کو احترام کی نگاہ سے دیکھا بھی نہیں جاتا، گو کہ بنو امیہ کے چاہنے والے خارجی اور ناسبی عام طور پہ اس لقب کے ذریعے سے معاویہ کے فضائل کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے ہی ہندہ نے یعنی ابو سفیان کی بیوی نے کہ جو اس جنگ کا مین کردار تھا اور ایک طرح سے سپہ سالار تھا، اور حقیقت یہ کہا جائے کہ جتنی بھی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑی گئیں ان میں جو سب سے اہم کردار تھا وہ تھا ابو سفیان کا، اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے خلاف جتنا بھی کام ہوا اس میں مین کردار ادا کیا اسی ابو سفیان کی نسل نے یا اس کے خاندان نے یعنی بنو امیہ نے۔ تو ہندہ کیونکہ اس کا باپ بھی مارا گیا تھا جنگ بدر میں اور بھائی بھی مارے گئے تھے، اور ساتھ ہی جبیر بن مطعم کا باپ مارا گیا تھا جنگ بدر میں۔ جبیر بن مطعم کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا وحشی، اور یہ ایک حبشی غلام تھا اور بہت ماہر تھا نیزے بازی میں۔ ہندہ نے مشورہ دیا کہ اس غلام کو تیار کیا جائے اور حضرت حمزہ کو قتل کر کے اپنا انتقام لیا جائے، اور اس کام کے لیے تیار کیا جبیر بن مطعم کو، اور اس نے پھر وحشی سے یعنی اپنے غلام سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب ایک وقت آیا کہ لشکر تیار کیا گیا کہ جس کی تعداد جو کم سے کم بیان کی گئی ہے وہ 3,000 بیان کی گئی ہے، اور کیونکہ ان کے پاس مال بھی بہت تھا لہٰذا گھوڑے بھی تھے، ذرائیں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، اونٹ بھی تھے، کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ جب اس لشکر کے نکلنے کا پکا ارادہ ہو گیا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ایک غفاری شخص کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ کفار قریش آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب اور بنو ہاشم کے بعض افراد مسلمان ہو چکے تھے لیکن ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور یہ خاص پالیسی کے تحت تھا کہ جن میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ وہاں رہتے ہوئے ان کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو طالب نے بھی، یہ جو بحث کی جاتی ہے کہ ایمان ظاہر کیا یا نہیں کیا، تو بعض تاریخ دانوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ بلا شک وہ تھے تو مسلمان، پہلے دین حضرت ابراہیم پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرتے ہی ان کی نبوت کے قائل تھے، بلکہ اس سے پہلے کہ وہ اعلان نبوت کرتے وہ دفاع ہی اس عنوان سے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ میرا بھتیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول ہے، نبی ہے۔ بس ایمان تو ان کا ہمیشہ سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن کیونکہ وہ کفار قریش کے درمیان بھی ایک محترم ہستی تھے، تو اب ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنا ہے اور اپنی ایک ایسی حیثیت رکھنی ہے کہ فتنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا جا سکے۔ یہ تقریباً وہ کیفیت ہے کہ اگر مثال دی جائے کہ بعض علماء اہل سنت اس وقت بھی انڈیا پاکستان میں ایسے ہیں اور ایسے تھے کہ جو تشیع کو قبول کر چکے تھے یا تشیع قبول کر چکے ہیں، لیکن اپنے حلقے میں وہ اس بات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن فضائل اہل بیت کو تدریجاً بیان کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اور بہت سارے کام کر رہے ہیں کہ اگر وہ شیعہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو شاید اتنا کام نہ کر سکیں۔ بالکل اسی طرح سے حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عباس ابن عبد المطلب زندگی گزار رہے تھے۔ غرض یہ کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ لشکر نکلنے والا ہے اور آپ تیاری کیجیے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے بھی مدینہ میں لوگوں کو تیار کیا، البتہ کسی سے بھی زبردستی نہیں کی، یہ کہا کہ لشکر آنے والا ہے تم لوگ بھی تیاری کرو۔ لیکن مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اونٹوں کی کمی تھی، گھوڑوں کی کمی تھی، ذرائیں بہت کم تھیں، تلواریں کم تھیں، نیزے کم تھے، تیر کم تھے، اسی طرح سے کھانے پینے کی بھی کمی تھی، حتیٰ لباس کی کمی تھی کہ جنگ احد میں جو افراد شہید ہوئے ان کے لیے کفن بھی میسر نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا۔ تاریخ میں بیان ہوا کہ جب مکے سے کفار قریش نکلے مدینہ کی جانب تو راستے میں پہنچے ابوا۔ ابوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلم علیہ کی قبر مطہر تھی۔ ہندہ نے چاہا کہ قبر حضرت آمنہ بنت وہب کو کھودا جائے اور ان کے جسد کی توہین کی جائے، لیکن کفار قریش نے اس عمل سے روکا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر مسلمان بھی پاور میں ہیں اور وہ بھی ہمارے بڑوں کی قبروں کو کھود دیں گے۔ اور بلا شک اس کے پیچھے جو ان کی پالیسی تو یہی تھی کہ اس وقت اگر ہم ایک قبر کھودیں گے حضرت آمنہ بنت وہب کی تو مسلمان تو بہت ساری قبریں کھود سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کفار قریش بلا شک زیادہ تھے تو ان کی قبریں بھی زیادہ تھیں۔ اس وجہ سے ابو سفیان نے بھی روکا ہندہ کو، لیکن یہاں ہم توجہ دلاتے چلیں کہ اس وقت بھی ان کی یہ رسم تھی قبروں کو کھودا جائے، اور آج بھی بنو امیہ سے محبت کرنے والے، اسی معاویہ، ابو سفیان اور ہندہ اور یزید سے محبت کرنے والے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منسوب اور ان کے چاہنے والے اصحاب سے منسوب قبروں کی توہین کر رہے ہیں، اور اس کا ایک جلوہ نظر آتا ہے جنت البقیع کی صورت میں اور ایک جلوہ نظر آتا ہے جنت معلیٰ کی صورت میں۔ اسی طرح سے سعودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر مطہر کو کھودا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جسد اطہر بالکل تر و تازہ ہے تو لہٰذا ان کے جسم اطہر کو بھی بقیع میں کہیں دفن کر دیا اور خبر نہیں ہونے دی، کیونکہ اگر یہ جسم لوگ دیکھ لیتے تو وہابیت کا نظریہ پامال ہو جاتا اور لوگ کثرت سے قبروں پر جاتے۔ آج بھی شام میں وہابیوں نے ان ابو سفیان و معاویہ اور یزید کے ماننے والوں نے حضرت حجر بن عدی کی قبر کو مسمار کیا، ان کی قبر کو کھودا اور ان کا جسم اتھر کہیں پر چھپا دیا۔ تو یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے، اور یہی وہ کام تھا کہ جو عباسیوں نے بھی کیا بنو امیہ کے ساتھ۔ لہٰذا جب پاور میں آئے عباسی بنو امیہ سے جنگ کرنے کے بعد، تو دمشق میں جتنی بھی قبریں تھیں بنو امیہ سے متعلق، چاہے وہ معاویہ کی ہو، چاہے وہ یزید کی ہو، چاہے وہ مروان کی اور چاہے دیگر افراد کی، ان سب کی قبروں کو کھودا اور جو کچھ ملا انہیں جلا دیا۔ فقط بنو امیہ کی ایک قبر چھوڑی، اور وہ قبر تھی معاویہ ابن یزید کی، کیونکہ معاویہ ابن یزید ایک نیک فرد تھا، اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والا تھا، اور اس نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کے کہ یہ حق ہے علی ابن الحسین کا، اور میرے باپ نے غلط کیا حسین ابن علی سے، اور میرے دادا نے بھی غلط جنگ کی علی ابن ابی طالب سے۔ تو یہ قبریں کھودنے کا سلسلہ دشمنان اہل بیت میں کوئی نیا کام نہیں ہے۔ پس ہندہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت آمنہ بنت وہب یعنی والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو کھودا جائے، اور ان لوگوں نے اپنی قبروں کے خوف سے اس قبر کو نہیں کھودا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا، اور تقریباً 1000 افراد تیار ہوئے مقابلے کے لیے۔ اسی دوران مشورہ کیا گیا، یعنی تمام مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا کہ جنگ کس طرح کی ہو اور کہاں پر ہو۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ جنگ مدینہ گلی کوچوں میں ہو، خواتین بھی پتھر ماریں گی اور مقابلہ کریں گی، اور ہم مرد جنگ کریں گے اور وہ مدینہ کے راستوں سے آشنا نہیں ہیں۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ جنگ مدینہ سے باہر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ بھی اس فیور میں تھے کہ جنگ مدینہ میں ہو، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ جنگ مدینہ سے باہر ہو۔ اب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ تاریخ میں اس میں اچھی خاصی گفتگو ہے، لیکن یہاں پر فقط ہم اتنا بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد سے، اصحاب سے مشورہ تو لیا، لیکن جو آپ کا فائنل ڈیسیشن تھا وہ یہی تھا کہ جنگ مدینہ سے باہر ہو۔ لہٰذا مدینہ سے باہر آپ تشریف لے گئے، رات کو وہاں پر قیام فرمایا، اور اسی دوران عبداللہ ابن ابی، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مشہور منافق ہے، البتہ یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ یہ ایسا منافق ہے کہ اس نے جلدی اپنا نفاق ظاہر کیا۔ بعض اور بھی منافق تھے، اور انہی منافقوں کو پہچانوانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقون کو نازل فرمایا، اور انہی منافقوں کی جانب توجہ دلانے کے لیے اور مسلمانوں کو ان منافقوں کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ برات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی، اور بہت واضح ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے ارد گرد بھی منافق ہیں ان بدوؤں میں اور اعراب میں، اور خود مدینہ میں بھی ایسے افراد ہیں جو اپنے نفاق میں بہت زیادہ شدید ہیں۔ لہٰذا ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہوا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ تمہارے ارد گرد جو بدو عرب ہیں ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے افراد ہیں جو اپنے نفاق میں بہت زیادہ شدید ہیں۔ تو اس میں تو شک نہیں کہ ایک اچھی بڑی تعداد جو بظاہر مسلمان ہوئی ان میں منافق بھی تھے۔ انہی میں سے ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی، کے جس نے اپنا رنگ جلدی دکھا دیا، اور بعض افراد نے اپنا رنگ بعد میں دکھایا، بغض اہل بیت کی صورت میں ان کا نفاق ظاہر ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ حدیث شیعہ اور سنی دونوں میں قابل قبول ہے، دونوں میں مشترک ہے، وہ یہ لا یحبک یا علی الا مؤمن، اے علی تم سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرتا، ولا یبغضک الا منافق او کافر، اور تم سے سوائے منافق کے اور کافر کے کوئی بغض نہیں رکھتا۔ تو بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہو جائے کہ یہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب سیدہ صلوات اللہ وسلم علیہ اور امام حسن امام حسین اور باقی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا مخالف تھا یا جنگ کی، تو یہ بات بہت واضح ہے کہ ایسے تمام افراد منافق تھے اور ان کا نفاق ثابت ہے۔